إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله
جب یہ عورتیں اپنی مدت پوری کرنے کے قریب پہنچیں تو تم متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا معروف طریقے سے ان سے جدائی اختیار کر لو اور اپنے لوگوں میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے یہ تمہاری نصیحت یہ تمہاری بات نصیحت کی جا رہی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہوں سے کہ جہاں اس کو قیاس بھی نہیں ہوتا اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہوں سے جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنے معاملے کو پورا کر کے چھوڑتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے یہ ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اس سے متعلق مختصر تفسیر جو اکابر رحمہ اللہ نے اور معتبر تفاسیر میں بیان ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے بیان کیا اب آج کی مجلس میں ہم نے سورۃ الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کی ہے جو پہلی آیت تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عزت کا خیال کر کے تفسیر میں کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آدمی عورت کو کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دے کیونکہ ناپاکی کی حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے تو طہر میں طلاق دے پھر طہر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ صرف ایک طلاق رجی دے اور تین طلاقیں ہرگز ہرگز نہ دے، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا یا تین طلاقیں دینا گناہ کبیرہ ہے اگرچہ وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر مجبوری میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو بہت احتیاط سے طلاق دے، پہلے اطمینان کر لے کہ میری بیوی جس کو میں طلاق دے رہا ہوں حالت حیض میں تو نہیں ہے. اگر حالت حیض میں تو ہر جس طلاق نہ دے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکی ہو پاکی میں طلاق دے، اور وہ بھی صرف ایک طلاق دے، اور اس کے بعد گنتی کرتا رہے، یہ مرد بھی عورت بھی، کہ عدت کب ختم ہوگی. اور قرآن مجید نے جس کو فرمایا وہ احصوا العدة، کل کی آیت میں کہ وہ احصوا العدة، کہ عدت کا شمار کرتے رہو یعنی گنتی کرتے رہو کہ کتنے دن ہو گئے اور اب یہ عدت چل رہی ہے، یہ عدت ختم ہونے والی ہے، کب ختم ہوگی. جب عدت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو اس وقت میں آپ کے سامنے یعنی شوہر کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، کیونکہ جب تقریباً تین مہینے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں گے اور دونوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب ہماری جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی اپنے حالات پر غور کریں، اپنی اصلاح کی فکر کر لیں، عورت کو بھی کچھ سمجھ آ جائے، مرد بھی کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تو اگر دونوں کو یہ اطمینان ہو کہ اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کر لے اپنی بیوی سے. بیوی سے رجوع کرنے کا یعنی طلاق کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ہی کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ اشہدو ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل آدمی اس پر گواہ بھی بن جائیں، یعنی دو آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دو، دو آدمیوں کو اس بات پر گواہ بنا دو کہ مرد یہ بتا دے کہ بھائی دیکھو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. ظاہر طلاق چھپتی تو ہے نہیں، عدت جب عورت گزارے گی تو مرد کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے عورت کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے، ایک طلاق، اور یہ عورت عدت گزار رہی ہے. تو مرد کو چاہیے کہ وہ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا کر ان کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، یا اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، اور اس کے بعد دو عادل آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دے کہ بھائی دیکھو میں تم دونوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آج اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے رجوع کا، کہ آدمی زبان سے رجوع کرے اور ساتھ ساتھ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے. لیکن اگر آدمی زبان سے رجوع نہ کرے مگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لے کہ جو صرف ایک شوہر اپنی بیوی ہی کے ساتھ کرتا ہے، ہم بستر کر لے، بوسہ کنار وغیرہ وغیرہ، جو خاص میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم کر لے، تو اس سے بھی خود بخود رجوع ہو جائے گا، اس سے بھی خود بخود رجوع ہو جائے گا. لیکن ایسی صورت میں بھی مرد کے لیے مناسب یہ ہے کہ عملی رجوع کرنے کے بعد پھر دو عادل آدمیوں کو اطلاع دے دے کہ بھائی میں نے آج رجوع کر لیا ہے. تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ زبان سے رجوع کیا یا عمل سے رجوع کیا، لیکن دو آدمیوں کو گواہ بنا دے. یہ تو وہ صورت ہے جب کہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور آئندہ مل جل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اگر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور رہیں گے تو لڑیں گے, گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو, برا بھلا کہیں گے, تو اس طرح لڑ کے رہنا اور جناب یہ محبت کا رشتہ ہے میرے دوست اور بزرگوں, یا میری بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کا اور اعتماد کا رشتہ ہے, یہ لڑائی جھگڑے کا رشتہ نہیں ہے. تو اگر دونوں کو یہ خیال ہے کہ اب ہم محبت سے نہیں رہ سکتے, ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کو راحت نہیں پہنچا سکتے بلکہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف ہی پہنچائیں گے, تو پھر اس صورت میں ہذا فراق بینی و بینک, تو جدائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کو قرآن مجید نے فرمایا فارقوهن بمعروف, کہ معروف طریقے سے اپنی بیویوں کو سے جدائی اختیار کر لو, اور جدائی اختیار کرنے کے لیے کوئی نئی طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ جو آپ نے پہلی ایک طلاق دی ہوئی تھی آج سے 3 مہینے پہلے یعنی 3 مینسز پہلے, تو وہی طلاق عدت گزرنے کے بعد مکمل ہو جائے گی, اور وہ بیوی جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ تھی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ تھے وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی بن جائے گی, آپ کا اس سے پردہ, اس کا آپ سے پردہ. اب وہ اگر باہر جا کر کسی بھی مرد سے شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہے تو آرام سے رجوع, آرام سے وہ نکاح کر سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں یہ حکم دیا تھا کہ گنتی کرو, عدت کو شمار کرتے رہو, عدت کا خیال رکھو, اور اب جو آج آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا گیا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں, مدت کو پہنچ جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدت اب ختم ہونے والی ہو, آج کل 2-3 دن کے اندر اندر عدت ختم ہونے والی ہو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو تم اپنی بیویوں کو روک لو معروف طریقے سے, اپنی بیوی کو رکھ لو معروف طریقے سے, کیا مطلب کہ رجوع کر لو, کیا مطلب روک لو یعنی رجوع کر لو, لیکن رجوع کرنا ہے تو شرافت کے ساتھ, وہ گالم گلوچ اور وہ جو پرانی حرکتیں اب نہیں چلیں گی, ورنہ پھر لڑائی کی نوبت آئے گی, پھر دوبارہ طلاق ہوگی. تو قرآن نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف, تو تم اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھ لو معروف طریقے سے. اس طرح دنیا میں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیوی کو راحت پہنچا دوں, بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں شوہر کو راحت پہنچا دوں, اس طریقے سے رہو, یہ ہے معروف طریقہ. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, جب یہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے لگیں تو تم ان عورتوں کو رکھ لو یا روک لو معروف طریقے سے, اور اگر تم نہیں روکنا چاہتے تو آگے قرآن نے فرمایا او فارقوهن بمعروف, یا ان سے جدائی اختیار کر لو معروف طریقے کے ساتھ, یہاں بھی معروف وہاں بھی معروف, عرف کے مطابق, شرافت کے مطابق, اخلاق کے طریقے سے ان سے جدائی اختیار کر لو معروف طریقے کے ساتھ. فارقوهن بمعروف, ان سے جدائی اختیار کرو معروف طریقے سے. جدائی اختیار کرنے کا مطلب پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی نئی طلاق نہیں دینی, بلکہ وہ بے وقوفی ہوگی اگر دوسری طلاق دے دی, وہ تو سارا کھیل ہی خراب ہو جائے گا, وہ تو ایک طلاق جو پہلے دے چکے ہیں بس وہی چل رہی ہے. جب اگر آپ کا ارادہ اس کو رکھنے کا نہیں ہے, آپ دونوں افسار زندگی نہیں گزارنا چاہتے, پھر آپ آہستہ آہستہ عدت گزرنے دیں, جب 3 مینسز ہو جائیں گے تو خود بخود یہ عورت آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے گی, اور اس کے بعد جیسا کہ پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو رخصت کر دیا جائے, اس کا مہر اگر آپ نے نہیں دیا ہے وہ آپ دے دیں, جو جہیز وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی پوری احتیاط کے ساتھ آپ وہ واپس کر دیں. اس پورے عرصے میں 2-4 سال جو آپ کے پاس گزرے, 2-4 سال سے یا بارہ چودہ پندرہ سال سے جو بھی تھے اس میں جو جو تحفے آپ نے دیے ہیں وہ سارے اس کے ہیں. اس نے کوئی تحفہ آپ کو دیا وہ آپ کا ہے. تو آپ نے اس پورے عرصے میں جو تحفے دیے تھے وہ بھی واپس کیے جائیں گے. اس کو واپس کیا کیے جائیں گے, بلکہ وہ اسی کے ہیں, وہ ساتھ لے جائے گی تو مہر بھی اس کو ملے گا. جو جہیز کا سامان وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی یا اس کے ماں باپ نے یا اس کے رشتہ داروں نے مختلف مواقع پر اس کو چیزیں دی تھیں, یا شوہر نے اس بیوی کو دی تھی, یا شوہر کے والدین نے اپنی بہو کو دی تھی اور بہو اس کی مالک تھی, بہو ان سب چیزوں کو لے کر چلی جائے گی اور جب جا رہی ہوگی تو معافی تلافی بھی کر لیں پردے کے پیچھے سے, اور ساتھ ساتھ کوئی جوڑا تیار کر کے اور جو کچھ آپ کے بس میں ہے تو وہ تحفہ بھی اس کو دے دیں کہ بھئی اب تم جا رہی ہو اور اتنے سال ہم ساتھ رہے تھے, غلطی تم سے بھی ہوئی ہوگی اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ دنیا میں تو ہم ساتھ نہ رہ سکیں نہیں رہ سکے لیکن آخرت میں ہمارا ایک دوسرے سے مواخذہ نہ ہو, ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. اور اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, متعلق عورتوں کے لیے سامان ہے معروف طریقے سے, یعنی جب کسی عورت کو آپ طلاق دیں تو مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اس کو تحفہ دیں, اس کو کہتے ہیں مُتْعَةُ النِّكَاح, تو تحفہ دیں اس کو کہ طلاق ہو رہی ہے تو یہ تحفہ میری طرف سے ہے. اور قرآن نے وہاں سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ حق ہے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اس کو چاہیے کہ جاتے وقت اپنی متعلقہ بیوی کو تحفہ دے. پتہ نہیں آواز آ رہی ہے, قرآن مجید میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, متعلقہ عورتوں کے لیے سامان ہے معروف طریقے سے, یعنی تحفہ ہے معروف طریقے سے, حقاً علی المتقین, یہ حق ہے متقی لوگوں پر, خدا سے ڈرنے والوں پر. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, آگے اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو عقل آ جائے. قرآن نے فرمایا یہ بات. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت نمبر دو میں فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ خواتین اپنی مدت کو پہنچنے لگیں یعنی ان کی عدت ختم ہونے لگے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو تم ان کو رکھ لو معروف طریقے سے, اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا ان سے علیحدگی اختیار کر لو معروف طریقے سے, لیکن جو کام کرو معروف طریقے رکھنا ہے معروف طریقے سے رکھو, اور چھوڑنا ہے ختم معاملے کو ختم کرنا ہے جدائی کرنی ہے تو معروف طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو, دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو, اگر آپ نے رجوع کیا ہے تو رجوع پر گواہ بنا لیں, اور اگر آپ نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی اب وہ جا رہی ہے تو بھی دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اس کی خدمت کر دی ہے, پھر بھی دے دیا ہے, جیز بھی واپس کر دیا ہے, یہ تحفہ بھی دے دیا ہے, آپ سب لوگ اس پر گواہ ہو جاؤ اور خدا حافظ کہہ کے اس پر کر دیں. ہو سکتا ہے تو اپنی کار بھیج دے کہ بھائی ان کو گھر تک بھی پہنچا دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. یہ بیچ میں قرآن مجید نے یہ جملہ بڑھایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, گواہی قائم کرو یعنی گواہی دیا کرو اللہ کے لیے. یہ جو کہا نا کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا دو, تو ان دو آدمیوں کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ واقیم الشہادت للہ, کہ تم گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے, گواہ بن جاؤ, اور جو واقعہ جس طریقے سے پیش آ رہا ہے اس کو اسی طریقے سے محفوظ رکھو, اور بغیر نمک مرچ لگائے اس پر کچھ چھڑکے بغیر جتنا واقعہ ہے بغیر کمی اور زیادتی کے پوری احتیاط کے ساتھ آگے نقل کر دو کہ یہ بات اس طریقے سے پیش آئی ہے. اور یہ گواہی کا دینا یہ واجب ہے. صحیح صحیح بات جتنی بات ہے اتنی بات آپ نقل کرو, نہ آپ کو کمی کرنے کی اجازت ہے نہ اس میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے. اس کو قرآن نے فرمایا واقیم الشہادت للہ, اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے, قائم کرو گواہی اللہ کے لیے. اب یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس بات پر سارے علماء متفق ہیں کہ جب رجوع شوہر کرنے لگے یا بیوی بی کو واپس اپنے میکے بھیجنے لگے, اس کے میکے واپس بھیجنے لگے, تو یہ دو گواہوں کا قائم کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ دو گواہ نہ بنائے تو بھی طلاق تو ہو گئی, رخصتی تو ہو گئی, لیکن مستحب یہ ہے کہ دو گواہ بنائے جائیں. اور ظاہر ہے کہ جب دو گواہ بنائے جائیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ تحریر بھی کوئی ہو جائے. اور یہ قرآن نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تعام عجب, اور عربی کا محاورہ ہے جو قرآن ہی کے ان تمام احکام سے ماخوذ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب, کہ رہو بھائیوں کی طرح مگر معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح, رہو بھائیوں کی طرح مگر معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. یعنی جب آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, چاہے شوہر اور بیوی علیحدگی اختیار کر رہے ہوں یا بہن بھائی میراث تقسیم کر کے علیحدگی اختیار کر رہے ہوں, یا شرکت تھی پارٹنر تھے کسی دکان میں کارخانے میں کاروبار میں وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, تو ان سب موقعوں کے اوپر تحریر کا لکھنا اور اس کے اوپر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنانا یہ قرآن مجید کا حکم ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. پورا رکوع ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلا رکوع, اس میں ساری یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو لکھو, جب بھی کوئی معاملہ اہم ہو تو اس کو لکھنا چاہیے, اس پر گواہ بنانا چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں آج کل بہت اس میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی اچھی بات دنیا داری سی ہے کہ بھئی گواہ بناؤ اور لکھ لو, حالانکہ یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ معاملات کو لکھ لینا چاہیے, اگر نہ لکھا جائے تو بھی گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ معاملہ بالکل صاف رہے اور بعد میں بدگمانی کی نوبت نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے, نہ کسی کے حق میں گواہی دو نہ کسی کے خلاف گواہی دو, نہ کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو نہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو. گواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. بات کہنی چاہیے حق بات اللہ کے لیے. اور قرآن مجید نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ اے ایمان والو, انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ, شهداء لله اللہ کے لیے گواہی دیا کرو. ولو على انفسكم, اگر سے وہ گواہی تمہاری اپنے خلاف جا رہی ہو, او الوالدین, یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یہ بھی مت دیکھو کہ کون مالدار ہے کون فقیر ہے، نہ والدین کا خیال کرو نہ رشتہ داروں کا خیال کرو نہ اپنا خیال کرو، بلکہ جو بات کرو سچی بات کرو، چاہے سچی بات سے تمہیں خود نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس سچی بات سے تمہارے والدین کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس سچی بات سے تمہارے رشتہ داروں کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس سچی بات سے کسی مالدار کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس سچی بات سے کسی فقیر کو نقصان پہنچ رہا ہو، نہ ہم نے غنی کو دیکھنا ہے نہ فقیر کو دیکھنا ہے، ہم نے تو گواہی دینی ہے کس کے لیے، اللہ سے بات کہنی ہے، اللہ کے لیے حق بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے اللہ کے لیے، کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کسی کے حق میں جاتی ہے سو بسم اللہ، کسی کے خلاف جاتی ہے سو بسم اللہ، ہم نے تو بات کرنی ہے اللہ کے لیے، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، یہ تو سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے یہی بات دوسرے انداز سے فرمائی کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، تمہاری دشمن ہے وہ، تو ہرگز یہ دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، گواہی صحیح دو، چاہے اس کا فائدہ دشمن کو کیوں نہ پہنچے، چاہے اس کا فائدہ دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے، پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی، قرآن کہہ رہا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، قاضی شورہ کی مجلس میں قاضی قاضی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں متعین کیا ہوا تھا، مقدمہ پیش ہو گیا زیرہ کا، قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے، یہودی نے کہا میری ہے، قاضی شورہ نے کہا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ آپ گواہ پیش کیے، انہوں نے گواہ پیش کیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو، کہا یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، دوسرا انہوں نے گواہ پیش کیا اپنے غلام کو، قاضی شریح نے کہا یہ تو آپ کا غلام ہے، غلام بھی مولا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، چنانچہ قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق، ایک طرف امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، دوسری طرف یہودی ہے، لیکن چونکہ گواہ نہیں ہے یا گواہ ہیں تو وہ شریعت کے معیار پر نہیں ہے، تو قاضی شورہ فیصلہ کر رہے ہیں یہودی کے حق میں، یہودی نے جب یہ انصاف دیکھا مسلمان ہو گیا، زیرہ تو اس کو مل گئی لیکن صرف زیرہ ہی نہیں ملی، اس کو اسلام بھی مل گیا، زیرہ کی کیا قیمت ہے، لیکن قاضی شورہ نے جب اللہ تعالی کے احکام پر عمل کیا، انصاف سے کام لیا، تو اس انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کا دل بدل دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں حکم دیا اور جگہ جگہ سورہ نساء میں بھی سورہ مائدہ میں بھی کہ بات کرنی چاہیے اللہ کے لیے، گواہی دینی چاہیے اللہ کے لیے، بات کرنی چاہیے سچی، اور سچا آدمی ہی وہ ہے جس کے بارے میں آپ اکابر سے سن رہے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ہر وقت سچ بولتے ہو، ہر مجلس میں سچ بولتے ہو، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہ ہو کہ کس کے حق میں جا رہی ہے بات، کس کے خلاف جا رہی ہے، ہمیشہ سچی بات کرتے ہو، یہ ہیں سچے لوگ، اس کو قرآن نے یہاں فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے، اب یہ بات چل رہی ہے طلاق کی، تو آیت کے شروع کا ترجمہ دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ جب یہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے لگیں تو تم ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا معروف طریقے سے ان سے جدائی اختیار کر لو اور اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. آگے فرمایا جا رہا ہے ذالکم یوعظ بہ, یہ جو تمہاری بات ہے یہ نصیحت کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس آدمی کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ بات ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے جو واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ان سب احکام پر عمل کرے. ذالکم, یہ جو بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے, یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس آدمی کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اشارہ کر دیا کہ اگر آپ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں سورہ الطلاق کے شروع میں اور آخر تک بلکہ پورے قرآن میں, اس کو مانو. یہ سب باتیں نصیحت کی جا رہی ہیں اس آدمی کو جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو دیتا ہے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, بے شک اللہ تعالی اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر بنا رکھی. اب یہ مشہور آیات ہیں, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, سنا ہوں گے آپ نے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے. مگر عجیب بات دیکھیں کہ اوپر بھی طلاق کا ذکر ہے اور اگلی جو آیت آ رہی ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن, اس میں بھی حیض کا اور اس عورتوں کا اور طلاق کا ذکر ہے. لیکن بیچ میں یہ جملے لائے جا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ متقی آدمی کرے گا, وہ کام یہ کام وہ آدمی کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا, اور جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے رستے کھول دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. پھنسا ہوا ہے آدمی, کوئی رستہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے نکلوں گا میں اس مصیبت سے, لیکن اگر تقوی اختیار کرے گا تو اس مصیبت سے نکل جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق ملتا ہے کہ جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ اسے لہو نے بھی لکھا اور تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے, کس چیز کا راستہ؟ عام چھوڑ دیا, میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں جو متقی ہوگا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا. دنیاوی معاملات, دینی معاملات میں, قبر کے معاملات میں, حشر اور نشر کے معاملات میں, سب جگہوں میں جو متقی ہوگا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو عطا کرے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا تھا, اللہ وہاں سے دے دے گا. کیا چیز دے دے گا؟ آپ کے ذہن میں تو پیسہ آ رہا ہو, لیکن پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے. پیسہ بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, ایمان کی حلاوت جو ہے وہ بھی رزق ہے. اللہ رزاق ہے, دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ سبھی چیزیں دیتا ہے. پیسہ بھی دیتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, عافیت بھی دیتا ہے, گھر بھی دیتا ہے, بال بچے بھی دیتا ہے, سواری بھی دیتا ہے, نماز پڑھنے کی بھی توفیق دیتا ہے, روزہ رکھنے کی بھی توفیق دیتا ہے, اعتکاف بھی آپ کو دیتا ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ تعالی نے یہاں کسی خاص چیز کے دینے کا ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کو خیال تک نہیں ہوتا. کیا دیتا ہے؟ اشارہ کر دیا کہ جو جو تم چاہو گے اور جو جو تمہارے لیے مفید ہوگا وہ اللہ تمہیں دے گا, دنیا میں بھی دے گا, قبر میں بھی دے گا, اور آخرت میں بھی دے گا. شرط صرف ایک ہے. کیا؟ تقوی, خدا سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تقوی. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوتا, التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مجھے قصہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا تو بہت گردن جھکائے بیٹھا تھا, تو حضرت عمر فاروق تو بہت بڑے آدمی تھے, نفسیات دان تھے, آدمی کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی چھڑی کی نوک سے اس کو ہلایا اور کہا گردن اٹھا, اور فرمایا خدا کا خوف گردن میں نہیں ہوتا, دل میں ہوتا ہے. فرمایا آپ نے گردن اٹھا, کیونکہ خدا کا خوف گردن میں نہیں ہوتا, خدا کا خوف دل میں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے. اور عجیب یہ سورۃ الطلاق عجیب ہے, میں آپ کو بتاؤں, کبھی آپ اس کو دوبارہ پڑھیے گا تفسیر. اس سورت کے اندر طلاق سے معاف کیجیے, اس سورت کے اندر تقوی کے وہ فضائل, وہ برکات بیان کی گئی ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی. جو متقی ہوگا اسے یہ ملے گا, جو متقی ہوگا اسے یہ ملے گا, جو متقی ہوگا اسے یہ ملے گا. آپ کو کہیں تو سناؤں, پہلا تو یہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو دیتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اور آگے فرمایا اگلے آیت نمبر چار میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے, اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے, اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کر دے. اتنے فضائل تقویٰ کے اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عجیب سورت ہے، ذکر تو ہے طلاق کا، لیکن جناب بیچ میں جگہ 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 ذکر آ رہا ہے کس کا، کہ تقویٰ کا ہی فضیل ہے، تقویٰ کی یہ فضیل ہے جو متقی ہوگا اس کے لیے رستے کھل جائیں گے، اللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے وہ ہے. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ تقویٰ جو ہے یہ خدا کے خوف کا نام ہے، اور خدا کا خوف اور متقی آدمی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا گردن سے کوئی تعلق نہیں، اس کا واٹس کٹ سے کوئی تعلق نہیں، کپڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. خدا کا خوف جو ہے اس کا نہ کپڑوں سے تعلق ہے، نہ ٹوپی سے تعلق ہے، نہ رومال سے تعلق ہے، نہ کتاب اٹھانے سے تعلق ہے، نہ تسبیح سے تعلق ہے. خدا کا خوف تو دل میں ہوتا. اب کس کے دل میں ہم میں سے کس کا خوف، کس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہے، کچھ پتا نہیں. اسی لیے قرآن مجید نے سورۃ النجم میں فرمایا لا تزکو انفسکم فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت قرار دو، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی. فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت قرار دو، ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب تقوی دل میں ہوتا ہے تو دل تو ہر وقت اللہ اس دل میں ہے. مسجد میں ہوگا تو بھی متقی، گھر میں ہوگا تو بھی متقی، بازار میں جا رہا ہوگا تو بھی متقی، بیوی بچوں سے بات کر رہا ہوگا تو بھی متقی. تقوی تو دل میں ہوتا ہے، خدا کا خوف تو دل میں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا خوف مسجد میں تو ہو اور مسجد سے باہر نہ ہو. تو مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ تقویٰ صرف مسجد کے اندر ہے، دل میں تو نہیں. اگر دل میں ہوتا تو جہاں جہاں دل جائے گا وہاں وہاں تقویٰ ساتھ جائے گا. اس پر مجھے آپ وہ بات یاد آ گئی جو حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدد علوم نے کئی مرتبہ ہمیں بھی سنائی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک صاحب آئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کے مرید تھے. آ کر عرض کیا کہ الحمدللہ حضرت آپ کی جوتیوں کی برکت سے مجھے صفت احسان نصیب ہو گئی، اللہ تعالی نے مجھے احسان نصیب فرما دیا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی اس طریقے سے عبادت کرے جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. بڑی دولت ہے اگر کسی کو نماز پڑھتے وقت یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کتنی بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا فرما دی تھی. دونوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ صفت احسان عطا فرمایا. شیخ تو شیخ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مرید کو آگے بڑھاتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، دماغ سے خناس بھی نکالتا ہے. تو شیخ نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی ماشاء اللہ بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن یہ صفت احسان صرف مسجد میں ہے یا گھر میں بھی ہوتی ہے؟ بازار میں بھی یہ صفت احسان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب چل رہے ہیں تو بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ گھر جا رہے ہو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جب دکان پہ بیٹھے ہو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ. تو صفت احسان یہ فرمایا حضرت ڈاکٹر صاحب نے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ انہیں، کہ بھائی مبارک ہو، مگر یہ صفت احسان یہ صرف مسجد میں حاصل ہوئی ہے یا جناب ہر جگہ یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقویٰ کا اتنا ذکر کیا ہے کہ شاید کسی بھی صورت میں اتنا ذکر نہیں. دیکھ لو, آپ خود ہی پڑھ لینا, جب میں چلا جاؤں پھر آپ پڑھنا اس کو کسی تفسیر کو لے کر. اور تقویٰ کے عجیب و غریب خواص اور فضائل بیان کیے اس صورت کے اندر, لیکن آگے بھی طلاق, پیچھے بھی طلاق, دائیں بھی طلاق, بائیں بھی طلاق, عورتوں کا ذکر, حیض کا ذکر, رفاق, سب چیزیں ساتھ ساتھ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ تقویٰ جو ہے ہر جگہ ہونا چاہیے. گھر میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے, نکاح میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے, طلاق دیتے وقت بھی تقویٰ ہونا چاہیے, نماز پڑھتے وقت بھی تقویٰ ہونا چاہیے, اعتکاف کرتے وقت بھی تقویٰ ہونا چاہیے, جب پارٹنر سے آپ حساب کر رہے ہیں تب بھی آپ کو متقی ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجد میں تو آپ متقی ہیں اور جب جب بیٹھے تو دوسروں کا مال کھا رہے ہیں, یہ تقویٰ تو نہیں ہے. آپ نمازی تو ہیں, آپ متقی نہیں ہیں. متقی تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, اور وہ خدا کا خوف ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر وہ ہے متقی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الطلاق کے اندر جگہ جگہ تقویٰ کا ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ صرف مسجد میں نہیں ہے, صرف اعتکاف کی جگہ میں نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی آپ ہیں, جب جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, وہ آپ کے دل میں ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, وہ آپ کے دل میں ہے, اس کی محبت, اس کی خشیت آپ کے دل میں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا. قرآن نے ایک جگہ میں عجیب فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے, مگر یہ ہر جگہ ساتھ ہونی چاہیے. اور محبت تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایسی ہے کہ آپ پندرہ پندرہ گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کس کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں آپ؟ پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے اللہ کی قسم آپ لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کس کی خاطر سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ اپنے رب کی خاطر. آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے, اسی لیے تو آپ بھوکے پیاسے رہتے ہو. آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہو, یہاں تو کوئی راحت کی وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں. یہاں کس کی محبت میں آ کے بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر بیٹھے. تو یہ محبت اور خشیت مومن کے دل میں ہوتی ہے, مگر یہ چھپی بھی ہوتی ہے, اس کو ذرا نکالنا پڑتا ہے. انگارہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے. اور جب یہ محبت ظاہر ہوتی ہے, خشیت ظاہر ہوتی ہے, تو یہ آدمی سراپا متقی ہوتا ہے. مسجد میں ہوتا ہے تو متقی, بازار میں بیٹھا ہوتا ہے تو متقی, بازار میں چل رہا ہوتا ہے تو متقی. ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. متقی جب ہوتا ہے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الطلاق میں یہ بات ذکر کی. ترجمہ بات لمبی ہو جاتی ہے, معاف کیجئے, تو لیکن سب کام کی باتیں ہیں. تو آیت کا ترجمہ سن لیجئے, آیت نمبر 2 اور 3 کا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے لگیں, یعنی عدت ختم ہونے لگے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھ لو, او فارقوهن بمعروف, یا معروف طریقے کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لو, واشهدوا ذوی عدل منکم, اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو, واقیموا الشهادة للہ, اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے, ذالکم یوعظ به, یہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے, راستہ بنا دیتا ہے, اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب اور اس کو دیتا ہے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. ان اللہ بالغ امری بے شک اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. عجیب ہے ان اللہ بالغ امری بے شک اللہ اپنے کام کو پہنچا کے رہتا ہے, کام پورا کر کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل ذکر کیے اللہ تعالیٰ یہ سارے عطا فرمائے گا. ان اللہ بالغ امری بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچا کے چھوڑتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار رکھی ہے, ایک تقدیر رکھی ہے, یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہنچ کر وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. شاید بیچ میں چھوڑ گیا کچھ, یہ ساری کا ترجمہ کر لیجیے, ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ جب یہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچ جائیں تو تم ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا معروف طریقے کے ساتھ ان سے جدائی اختیار کرو اور اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار, ایک تقدیر طے کی ہوئی ہے کہ یہ کام کب ہوگا, کس وقت ہوگا اور کس وقت میں یہ کام کیا جائے گا. واللہ سبحانہ وتعالی دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجیے, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے, اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے, اپنی خشیت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ آپ نے ہمارے دلوں کی گہرائی میں جو محبت اور خشیت چھپا کے رکھی ہے یا اللہ اس کو ظاہر فرما دیجیے. یا اللہ اس محبت اور خشیت سے ہمارے پورے جسم کو اور ہمارے تمام اعضاء کو اور ظاہر و باطن کو منور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجیے اور صحیح معنی میں متقی بنا دیجیے, دل والا متقی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں دل والا متقی بنا دیجیے, جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو یا اللہ ایسا متقی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما. اور ہم نے آج جتنے بھی تقویٰ کے فضائل پڑھے ہیں, تقویٰ کی برکات پڑھی ہیں, اور یا اللہ تقویٰ کے انوار جو آج ذکر ہوئے, یا اللہ وہ سب اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیجیے. ہم اس کے اہل نہیں, ہمیں اہل بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. آپ تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, یا اللہ ہم فقیر ہیں, ہمارے اندر یہ سارے فضائل پیدا فرما دیجیے, اپنے فضل سے پیدا فرما دیجیے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, حبیب المرسلین کے برکت سے پیدا فرما دیجیے, اس رمضان کی برکت سے پیدا فرما دیجیے, اعتکاف کی برکت سے پیدا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.